الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى كما ورد في سورة سبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. آپ کو معلوم ہے کہ آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. اس مناسبت سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج رمضان مبارک کی فضیلت، روزے کی حکمت، غرض و غایت، اس کی عظمت، اور چونکہ رمضان مبارک جو ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے یہ. اس حوالے سے ان موضوعات پر گفتگو کی ضرورت تھی. لیکن ایک تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے کئی بار کیا ہے کہ ان موضوعات پر جو میری تحریریں یا تقریریں چھپ چکی ہیں وہ خاص طور پر اس موقع پر پیش کر دی جاتی ہیں مطالعے کے لیے. یہ مضامین میں بہت تفصیل کے ساتھ مختلف اسلوبوں سے، مختلف عنوانات سے، مختلف ترتیب سے بیان کر چکا ہوں. آج بھی شاید میں کچھ نہ کچھ اس کا خلاصہ بیان کرتا، لیکن میں چونکہ اعلان کر چکا تھا کہ بنگلہ دیش کا سفر اگر ہو گیا، جب میں نے اعلان کیا تھا گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں، تو اس وقت تک مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے ویزا مل جائے گا. لیکن یہ کہ وہ ویزا الحمدللہ کہ مل گیا اور حالات بھی اس کے لیے سازگار اللہ تعالیٰ نے کر دیے، تو میں نے بنگلہ دیش کا سفر کیا. وہاں اگرچہ کوئی بہت بڑا جلسہ تو نہیں، لیکن یہ کہ بہت سے اجتماعات میں، چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں بڑی مفصل گفتگویں ہوئیں، جس کا کہ اثر گلے پر آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں. بہرحال اس اعتبار سے میں نے جیسا کہ اعلان کیا تھا، میں آج اسی موضوع پر گفتگو کروں گا. اخبار میں اس کا اعلان کر چکا ہوں. البتہ دو کتابچے یہاں لے آئے گئے ہیں. عظمت صوم پر میری ایک تحریر ہے، بہت مختصر ہے، لیکن دین کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے نہایت جامع اور نہایت اہم ہے. اصل جو سوال میں نے اس میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ باقی تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، اس کا اجر تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملے گا انسان کو، لیکن اللہ فرماتا الا الصوم، سوائے روزے کے، فانہ لی وانا اجزی بہ یا انا اجزا بھی، سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. اچھا، جزا تو نماز کی بھی اللہ ہی دے گا، لیکن اس کو اس طریقے سے بھی پڑھا گیا ہے، اجزی بھی اور اجزا بھی، صرف زیر زبر کا فرق ہے. میں خود ہی اس کی جزا ہوں، روزے کے نتیجے میں انسان مجھے حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ تقرب الہی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. روزے کی جزا میں خود ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا انفاق اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا جہاد اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے اس کی مختلف تعبیرات کی گئیں جن کی میں نے نفی کی ہے. مثلا یہ کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے. نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے, ہر چیز میں ہو سکتی ہے. میں نے کہا یہ بات تو غلط ہے, روزے میں بھی ریاکاری ہو سکتی ہے. حدیث موجود ہے, من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, تو کوئی فرق تو نہیں. اس مسئلے کا جو حل ہے الحمدللہ کہ پورے انشراح صدر کے ساتھ میں نے اپنی اس تحریر میں بیان کیا ہے, اور وہ تحریر ایسی ہے کہ دین کے بہت سے باطنی حقائق کے لیے کنجی ہے. بہرحال میں اس وقت صرف اس کا تعارف کرا رہا ہوں, ذرا ہے ثقیل مضمون, وہ فلسفیانہ انداز میں ہے, لیکن دین کی حکمت بنیادی جو ہے اس میں الحمدللہ کہ میں نے بیان کر دی. میں کم سے کم 20 برس پہلے کی تحریر ہوگی, لیکن میں اس کے ایک ایک حرف پر آج بھی مطمئن ہوں. ایک دوسرا کتابچہ جو ہے وہ سہل انداز میں ہے, آسان انداز میں, عظمت صیام و قیام رمضان. اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ رمضان کے پروگرام میں صرف روزہ نہیں شامل ہے بلکہ رات کا قیام بھی شامل ہے. یہ دو اچھا پروگرام ہے اور یہ دونوں پیرلل ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو کیا صوم جو ہے وہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا ہے؟ تو قیام ہم 1 گھنٹہ تراوی کر کے سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا, جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. روزہ یہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے, میری وجہ سے یہ روکا رہا, تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن یہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو سونے سے روکے رکھا, منا تو النوم باللیل فشفعنی فی. تو جو ہمارا تراوی کا نظام ہے اس میں کون سی ہماری نیند ختم ہوتی ہے؟ 11 بجے سے 12 بجے سے پہلے کوئی سوتا ہے آج؟ اور فرض کیجئے کہ سونے کا معمول وہ ہو بھی جائے کہ جو پچھلے زمانے میں تھا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائیں, تو عشاء کی نماز کے بعد آپ بمشکل 1 گھنٹہ لگاتے ہوں گے تراوی میں, تو کیا یہ رات کا قیام ہو جائے گا؟ قیام کی مقدار تو قرآن نے خود بیان کی ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کم سے کم تہائی شب, اور زیادہ کرو تو 2/3 شب, اور اوسط آدھی رات. کم سے کم اتنا جاگو تو قیام اللیل شمار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا تھا. اس کے جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. میں آپ کو وہ الفاظ شعبان کے آخری جمعے میں سنا رہا ہوں. حضور نے وہ خطبہ شعبان کے آخری دن دیا تھا, لیکن یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. حضور نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا, یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اے لوگوں, تم پر سایہ فگر ہو گیا ہے ایک مہینہ, شہر عظیم بڑی عظمتوں والا مہینہ, شہر مبارک برکتوں والا مہینہ. یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے ماہ مبارکہ, یا پھر قرآن کے لیے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. تو قرآن مبارک, رمضان مبارک, فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں تو ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ سب کو معلوم ہے, قرآن مجید کے اندر اس کی پوری صورت موجود ہے. انا انزلنا اللہ فی لیلۃ القدر. تو اس کے لیے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ذہنی اور نفسیاتی تیاری کے لیے, اگر بھی یہ میرے یہ دونوں کتاب سے آپ مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک تیاری ہو جائے گی, ذہنی تیاری ہو جائے گی, نفسیاتی تیاری ہو جائے گی, اور آپ پھر رمضان مبارک کی برکات سے اور فضیلتوں سے زیادہ سے زیادہ متمتع اور مستفید ہو سکیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے اخبار میں اعلان کیا اور میں ابھی بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے وہ سفر بنگلہ دیش کے تاثرات و مشاہدات اور خاص طور پر جو وہاں محصور پاکستانی ہیں, کیمپوں میں محصور, جنہیں عام طور پر بہاری مسلمانوں کے نام سے لوگ جانتے ہیں, ان کی جو حالت اظہار ہے وہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اس سفر کا جو پس منظر ہے, اس کا جو سبب بنا, اس کی جو تقریب ہوئی, وہ یہی ہوئی کہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے, کمیٹی بنائی ہوئی ہے, پاکستان سٹیزنز نیشنل کمیٹی فار ریپیٹریشن آف اسٹرینڈڈ پاکستانیز. یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو پاکستانی محصور ہیں وہاں پر, ان کو واپس اس ملک میں لانے کے لیے, پاکستان میں لانے کے لیے انتظام کیا جائے, اہتمام کیا جائے, حکومت کو آمادہ کیا جائے. اس کے لیے کمیٹی جو ہے, اس کے چیئرمین جو ہے وہ جناب مجید نظامی صاحب ہیں. یہ 11 آدمیوں کے نام ہیں, اس میں جو فاؤنڈر ممبر ہیں ان میں چیئرمین ہیں مجید نظامی صاحب نوائے وقت والے, اور ایک صاحب جو اس کے اندر اصل روح رواں ہیں, جنہوں نے تو معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ خود بہار سے تعلق رکھتے ہیں, سید حسن شریف صاحب. وہ سید حسن شریف صاحب تھے جو ہمہ وقت اس کام میں لگے ہوئے, اور ان کے ساتھ میاں ظفیر احمد صاحب, ان سے آپ حضرات واقف ہوں گے, نوائے وقت میں ان کے کالم چھپتے رہتے ہیں, وہ بھی بہار کے رہنے والے ہیں, بہار سے مشرقی پاکستان منتقل ہوئے تھے, پھر وہاں سے یہاں پہنچ گئے. اکتوبر کے مہینے میں یہ دونوں حضرات میرے پاس آئے, انہوں نے مجھ سے اپیل کی کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور ایک دفعہ جا کر آپ وہ حالت زار جو ہے محصور بہاریوں کی یا محصور پاکستانیوں کی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیے, تاکہ پھر جو کچھ آپ کہیں وہ قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, پھر وہ بات جو ہے وہ شنید کے درجے میں نہ ہو صرف بلکہ آپ کے دید کے درجے میں. شنیدہ کہ بود مانندے دیدہ, سنی ہوئی بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ دیکھی ہوئی شے سے کہ برابر نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس انداز سے یہ بات مجھ سے کہی کہ میں انکار نہیں کر سکا, میں نے وعدہ کر لیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں آپ کے ساتھ چلیں گے. میاں ظفیر احمد صاحب بیچارے مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, لیکن انہوں نے کہا آپ کی وہیل چیئر میں یعنی کھینچوں گا یا دھکیلوں گا. میں نے کہا نہیں خیر, مجھے اس کی ضرورت نہیں, میں اپنے ساتھ کسی نہ کسی اپنے رفیق کو لے جاؤں گا, لیکن یہ کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں, اور میں نے اپنے پروگرام میں کچھ دن جو ہیں دسمبر کے, میں اس وقت جا رہا تھا امریکہ, ہمارا وہاں تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا سالانہ اجتماع تھا ہوسٹن ٹیکسس میں, میں نے اس کا پروگرام ان کو بتا دیا کہ میں واپس آؤں گا 7 نومبر کو, اور اس کے بعد پھر جو ہے میرا کچھ پروگرام, پھر میں جا سکتا ہوں دسمبر کے مہینے میں آپ کے یہاں, آپ چلیں, طے ہو گیا. اب میں جب واپس آیا ان سے رابطہ کیا تو سید حسن شریف صاحب یہاں بہت مصروف تھے, انہوں نے بھی معذرت کی کہ میں ساتھ نہیں جا سکتا, لیکن آپ ضرور جائیں خدا کے لیے. ادھر سے میاں ظفیر احمد صاحب نے فرمایا کہ میری اہلیہ کا آپریشن ہوا ہے, میں تو بن گیا ہوں, ورنہ آپ کے ساتھ ضرور جاتا, کہ میں وعدہ کر چکا تھا. لیکن میرے لیے تو یہ کہ کوئی آج تک وہاں میں نے رابطہ کیا ہی نہیں, نہ کسی سے خطوں کی دعوت, نہ کسی سے کوئی تعلق, نہ کسی سے جان پہچان. تو انہوں نے یہ ضرور کیا کہ دو افراد سے رابطہ کیا, ایک تو وہاں پر اقبال اکیڈمی موجود ہے, بڑی چھوٹی سی بیچاری, لیکن جن لوگوں نے اقبال اکیڈمی وہاں قائم کی ہے ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے ان کا فکر اقبال کے ساتھ گہرا تعلق ہے, رشتہ ہے. ورنہ بنگلہ دیش میں تو اصل میں جو سر پر چڑھ کر جادو بولتا ہے وہ یا تو ٹیگور کا ہے اور یا پھر قاضی نصرال اسلام کا ہے, مسلمانوں میں سے قاضی نصرال اسلام اور ہندو ٹیگور. ٹیگور تو چونکہ پوری دنیا کے اندر ایک ادبی شخصیت, نوبل پرائز ونر, وہ تو ایک بہت ہی عظیم شخصیت تھی, اگرچہ بہت متعصب انسان تھا, لیکن یہ کہ قاضی نظرال اسلام وہ اچھے مسلمان تھے اور اچھے ان کے جذبات تھے, لیکن یہ کہ بہرحال جو ہمارے یہاں نیشنلزم کی شکل بن گئی ہے جیسے ہمارا سندھی مسلمان بھی بمشکل اقبال کو کوئی مقام دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہاں بھی صورتحال یہی ہے. علامہ اقبال کو اون کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن جو لوگ ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پھر بڑی گہری وابستگی. تو اس کے جنرل سیکرٹری ہیں عبد الواحد صاحب، ان سے انہوں نے، حسن شریف صاحب گئے تھے کچھ دن پہلے وہاں، تو میرا تعارف کرا دیا تھا اور ایک دعوت نامہ بھی لے لیا تھا. ایک ہے وہاں پر جو رابطہ عالم اسلامی کا دفتر جو وہاں کا ہے، وہ وہاں بہت ایکٹیو ہے. پاکستان میں رابطہ عالم اسلامی کی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، پر دفتر تو ہے اسلام آباد میں اس کا ایک، لیکن وہاں وہ کوئی ہسپتال بھی چلاتے ہیں اور جو بھی کام ہے رفاہی کام کافی بڑے پیمانے پر رابطہ وہاں پر کر رہا ہے، اگرچہ اب اس میں کمی آ رہی ہے، ان کے یہاں بھی فنڈز کی کمی ہے. تو یہی عبد الواحد صاحب جو ہے، اس کے اگرچہ چیئرمین جو ہے اس کے جو وہاں کا رابطہ آفس ہے وہ میر قاسم علی ہے، لیکن عبد الواحد اس کے پی آر او بھی ہیں، اس رابطے کے پبلک ریلیشنز آفیسر. یہ دونوں حضرات، پھر ان کے ایک دوست ہیں حفیظ الرحمان صاحب، بڑی پڑھی لکھی شخصیت، ان دونوں نے ہمیں ریسیو کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ چار ساڑھے چار دن ہمارے ساتھ متھی رہے اور ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا، اگرچہ میں نے کوئی بوجھ ان کے اوپر اپنے خرچ کا نہیں آنے دیا. وہ بہت مصر تھے، اپنی جیب سے خرچ کرنا چاہتے تھے. میں نے اپنے ہوٹل کا بل، اپنا جو بھی تھا، وہ سارا کا سارا خود ادا کیا. میں نے کہا یہ میں بوجھ، آپ نے اتنا وقت مجھے دے دیا، یہی بڑی بات ہے. لیکن جس محبت کے ساتھ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، اور پھر وہاں کے سب سے بڑے ہوٹل میں میر قاسم علی صاحب نے ایک عشائیہ دیا، اس پر ان کے ہزاروں روپے خرچ ہوئے ہوں گے. تو میں نے اس کے بعد وہاں شعر ان کو سنایا تھا ایک، اور دونوں کو بہت پسند آیا، میر قاسم علی کو بھی، عبد الواحد صاحب کو بھی. پھر انہوں نے لکھ بھی لیا، سفر ہے شرط، مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. بہت پسند آیا ہوں، ارادہ تو کرو شرط سفر کا. ایسا ہی ایک بہت عمدہ شعر ہے خواجہ الطاف ہارونی، جو مرشد تھے، پیر تھے، شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے. تے می شبدی رہ بدرخ شیدن برقے، ماں بے خبرہ منتظر شمو چراغے. یہ راستہ تو بجلی کے دمکنے سے چمکنے سے بھی طے ہو جائے گا، ہم بے خبر لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی شمع ہو چراغ ہو تب قدم بڑھائیں گے. قدم تو بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ بجلی کی روشنی دے دے گا، اس سے راستہ دیکھ لو گے. تیمیش ودی رہ بدرخشی دن برقے، ماں بے خبراں، ہم چونکہ سارے مادی وسائل ہی کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، تو ہم بے خبر لوگ، جاہل لوگ، ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ شمع آئے چراغ آئے تبھی تو آگے چلے، اس گھپ اندھیرے میں کیسے جائیں. اسی طرح کا یہ شعر ہے بہت عمدہ، یہ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہت تیرے. میں نے میاں ظفیر صاحب سے بھی، انہوں نے بہت ہی لجاجت کے ساتھ معذرت کی کہ میں نہیں جا کھا پا رہا آپ کے ساتھ، اور حسن شریف صاحب نے بھی. میں نے کہا میں نے ارادہ کر لیا، میں تو اب جاؤں گا. بہرحال میرا یہ سفر جو ہوا ہے بنگلہ دیش کا پہلا سفر تھا، اور اسی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے مشرقی پاکستان کا ایک سفر کیا تھا 1968 میں. اب یہ 98 شروع ہونے والا ہے چند دنوں میں، تو پورے 30 برس کا جو فصل ہے میری ان دو وجز کے درمیان ہے. بنگلہ دیش کا بہرحال یہ میرا پہلا سفر تھا. وہاں جا کر جو کیفیت ہوئی ہے، اولین کیفیت، میں حیران ہوں کہ غالب نے یہ شعر کیسے کہا تھا. کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین، ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ ہائے ہائے. وہاں جا کر ہر لمحہ یہ خیال رہا یہ مشرقی پاکستان تھا اور آج بنگلہ دیش ہے. اردو کا نام و نشان نہیں، اردو سے انہیں چڑ ہے. سارے جو سائن بورڈز ہیں وہ بنگلہ میں لکھے ہوئے، بنگلہ ہندی سے مشابہ ہیں. تو میں نے تو ان سے کہا بھی کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستان کے کسی شہر میں ہوں، لیکن ہندوستان میں بھی اکثر و بیشتر جگہوں پر انگریزی کا استعمال زیادہ ہے، وہاں انگریزی بہت کم. سارے سائن بورڈز جو ہیں وہ خالص بنگلہ کے اندر. تو یاد آتا رہا مشرقی پاکستان، مرحوم مشرقی پاکستان. تاریخ کی ایک فلم سی تھی کہ جو ذہن پہ کے سامنے چلتی رہی، وہ جگہ بھی دیکھی، نواب سر سلیم اللہ خان کا وہ مکان جہاں 1906 میں مسلم لیگ کی ولادت ہوئی تھی. اس صدی کے اب دو تین سال باقی ہیں اور ادھر سے چھ سال. سن 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان صاحب کی، پوری ڈھاکہ یونیورسٹی انہیں کی بنائی ہوئی ہے. اب وہ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، ان کے وہ ہالز، ان کے ہاسٹلز، ان کی عمارتیں، لیکن وہ ساری کی ساری جو ہے سلیم اللہ خان صاحب. بہرحال نمبر ایک تو یہ کہ مسلم لیگ کی ولادت ڈھاکہ میں ہوئی، نمبر دو یہ کہ انگریز کے دور میں بنگال میں سب سے زیادہ مضبوط تھی مسلم لیگ. یونائٹڈ بنگال، یونائٹڈ بنگال کا معاملہ بالکل وہی تھا تقریباً جو کہ یونائٹڈ پنجاب کا تھا، کہ مسلم اکثریت بس ایسی تھی، 56%، 44%، 55%، 45%، ایسی تھی نا پنجاب کی بھی تھی. مسلمان 56% تھا، 44% غیر مسلم تھے، تقریباً یہی وہاں تھی. لیکن یہاں مسلم لیگ کی منسٹری ایک دن کے لیے قائم نہیں ہوئی، اور وہاں طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی، خواجہ ناظم الدین جیسا درویش آدمی. تو مسلم لیگ کتنی گہری تھی ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی نفسیات کے اندر کس قدر گہری جڑیں تھیں مسلم لیگ کی اور اس قومی تحریک کی، اس کا آپ اس کے اندازہ لگائیے. پھر ایک بات اور سوچئے، مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور مبشر پاکستان علامہ اقبال ہے، معمار پاکستان، مؤسس پاکستان، بانی پاکستان قائد اعظم ہے. لیکن یہ مصور و مفکر و مبشر پاکستان جب 1930 میں اس نے خطبہ دیا ہے الہ آباد میں، تو صرف مغربی پاکستان کا ذکر کیا تھا، مشرقی پاکستان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہوتا. اس وقت تک ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ اقبال جیسا ویژنری بھی یہ تصور کر سکتا کہ دو خطوں پر مشتمل پاکستان وجود میں آئے گا، جو انہوں نے کہا اپنے خطبے میں کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی ایٹ لیسٹ ان دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا. بس گویا کہ جو تصور تھا علامہ اقبال کا، جس کو انہوں نے دیکھا ہے، وہ پاکستان وہی تھا جو آج بھی موجود ہے اللہ کے فضل سے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں بار بار چیزیں آئی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو انسان مانگتا ہے وہ تو دیتا ہی ہے، مزید اور دیتا ہے. اہل جنت کے لیے آتا ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو وہ چاہیں گے وہ تو انہیں مہیا کر ہی دیا جائے گا، ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اصل نعمتیں ایک تو یہ ہے نا، جو حور و قصور اور یہ پھل اور یہ دودھ اور یہ اور وہ، یہ چیزیں وہ ہیں جو ابتدائی جنت کا معاملہ ہے. یہ نزل ہے، نزل. نزل عربی زبان میں کہتے ہیں جب مہمان آئے نازل ہو، جیسے ہی نزیل ہو، گھوڑے سے اترا، اونٹ سے اترا، نازل ہی ہوتا ہے نا، کار سے اترا، آپ کے گھر میں داخل ہوا، تو جو فوری طور پر موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا یا گرم پیش کرتے ہیں، یہ نزل ہے. اور پھر اہتمام کر کے ضیافت کا کے لیے جو بھی کوشش ہوتی ہے، مہمان نوازی، وہ ضیافت کہلاتی ہے. یہ نزل ہے. یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، یہ جنت کے صرف نزل ہیں. اصل نعمتیں کون سی ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، حضور کے الفاظ ہیں. جنت کی اصل نعمتیں تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا احساس اور گمان اور تصور بھی گزرا. اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا ہمارے ساتھ پاکستان کے معاملے میں، کہ تمہارا سب سے بڑا ویژنری وہ بھی صرف مغربی پاکستان دیکھ پایا تھا، ہم نے تمہیں دو خطوں پر مشتمل پاکستان دیا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، البتہ ایک اعتبار سے ہم سے غلطی ہوئی، یہ میں تفصیل سے 3 سال پہلے اپنی تقریر کر چکا ہوں اور وہ چھپی ہوئی ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے تذکرہ ہو چکا ہے، ندائے خلافت کا خصوصی شمارہ، بڑا ضخیم شمارہ ہے، میری پوری تقریر بھی اس میں شائع ہوئی، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس غلطی میں بھی اصل بات کیا تھی؟ بنگال کے مسلمانوں کے اندر اتنا جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا کہ 1940 کے ریزولوشن میں الفاظ تھے اسٹیٹس، انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹس ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا۔ اب آپ یہ 10 سال کے فصل کو نوٹ کر لیجئے، 1937 کے خطبے میں صرف نارتھ ویسٹ ہے، علامہ اقبال کا خطبہ جو ہے اس میں صرف نارتھ ویسٹ ہے، نارتھ ایسٹ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد سے جو مسلم لیگ کی تحریک پھیلی ہے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب چلا ہے، جوش و خروش پیدا ہوا ہے، پھر پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تو اس میں 2 کا مطالبہ کیا گیا، انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹس ان دی نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ آف انڈیا۔ لیکن 1946 تک یہ جوش و خروش جو ہے مسلم قوم پرستی کا اتنا بڑھ گیا تھا کہ بنگال کے مسلم لیگی قیادت نے قائد اعظم کو مجبور کیا، قائد اعظم ریلیکٹنٹ تھے، مجبور کیا کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کیجئے 1946 کے اندر، سٹیٹس میں سے ایس نکال کر سٹیٹ کیجئے، ہم ایک ملک ہونا چاہتے ہیں، 2 نہیں۔ یہ غلطی تھی، جغرافیہ کو اس طرح نظر انداز کر دینا صحیح نہیں تھا، ایٹ دی موسٹ کانفیڈریشن بننی چاہیے تھی، 2 بالکل انڈیپینڈنٹ تھے، ان کی کانفیڈریشن، کانفیڈریشن ایسی شے ہوتی ہے جو جوڑ بھی آسانی سے ہو جائے، توڑ بھی آسانی سے ہو جائے، اگر تو آپ دونوں خطوں کی مصلحتیں متقاضی ہیں تو یکجا رہے، نہیں ہے متقاضی تو آرام سے علیحدہ ہو جائے، کسی سر پھٹمول کی ضرورت نہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو بہت سے حضرات کو، شام اور مصر کا صدر ناصر کے زمانے میں کانفیڈریشن قائم ہوا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیریا اور مصر جو ہے یہ 2 علیحدہ ملک ہیں، کنفیڈریشن قائم ہوا، یونائٹڈ عرب ریپبلک یو اے آر اسی وقت کا تو لفظ ہے، ورنہ ایجپٹ ایجپٹ تھا، سیریا سیریا تھا، یو اے آر جو ہے یونائٹڈ عرب ریپبلک جو ہے اس کا نام رکھا گیا تھا جب کنفیڈریشن قائم ہوئی تھی ایجپٹ اور سیریا میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے۔ علیحدہ ہونے میں کوئی خون خرابہ نہیں، کوئی سر پھٹنگل نہیں، نہیں ہم ساتھ چل سکتے ہیں، اچھا خراب لے کو، ویسے مصر نے اپنا وہ نام بربر قرار رکھا ہوا یو اے آر۔ بہرحال مجھے اس کو یہ بتانا تھا کہ یہ بھی بنگال کے مسلمانوں کا دباؤ تھا کہ اس سٹیٹس کی بجائے اس کو سٹیٹ کیا جائے۔ یہ جو پاکستان قائم ہوا تھا اس کے بارے میں میں 1 سے زائد مرتبہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے کہ بالکل نقشہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری اس پوری پاکستان موومنٹ کا نقشہ اللہ نے ایک آیت میں کھینچ دیا۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک آیت ہے، یہ آیت نمبر 26 سورہ انفال۔ یاد کرو مسلمانوں، جب تم قلیل تھے، ہم اقلیت میں تھے، سارا خوف اس کا تھا کہ ہندو اکثریت ہم پر غالب آ جائے، مستضعفون فی الارض، تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین کے اندر، ہندو سرمایہ دار، ہندو زیادہ تعلیم یافتہ، ہندو زیادہ منظم، ان کے اندر انتقامی جذبہ، ان مسلوں نے ہم پر 1000 برس حکومت کیا، ہم بدلے چکائیں گے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ پاکستان کی تحریک کا مکمل نقشہ ان تین الفاظ کے اندر موجود۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس۔ اب 3 کے مقابلے میں، یہ قرآن مجید کی ایک صنعت ہے، اس کی فصاحت و بلاغت، اس 3 کے مقابلے میں 3 چیزیں لائے، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، تو تمہیں پناہ دی، تمہاری خاص اپنی مدد سے تائید کی، پاکستان کے وجود میں آنا معجزہ ہے، اور تمہیں بڑے پاکیزہ رزق عطا فرمایا. جو خوشحالی اللہ نے عطا کی تھی پاکستان کے پہلے 10-12 سال جو ہے یاد کریں آپ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. ہم نے کفران نعمت کیا، اللہ سے وعدہ خلافی کی. وہ 3 آیتیں، یہ سورہ انفال ہے، اگلی سورت جو ہے سورہ توبہ ہے، اس کی 3 آیتوں میں ہمارا موجودہ نقشہ موجود ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں وہ بھی ہیں منافقوں میں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، اب بخل کیا، پیٹ موڑ لی، اعراض کیا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، وہ نفاق جو اللہ کی نگاہ میں کفر سے بدتر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے. یہ نفاق ہے جو ہمارے یہاں 3 صورتوں میں موجود ہے. نفاق باہمی، جس کا پہلا حادثہ تھا مشرقی اور مغربی پاکستان کا ٹوٹ جانا، خود مغربی پاکستان، بچے کھچے پاکستان میں صوبائیت، لسانیت، نیشن، نیشنلٹیز کے اندر تقسیم ہو چکی، ایتھنک، پروونشل، لنگوسٹک، اور سب سے اونچی ہو گئی مذہبی فرقے واریت. نفاق باہمی، نفاق کردار، آیت المنافق سلاسن، اذا حدث کذبا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْمِنَ خَانَ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواب و نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، یہ 3 نشانیاں ہیں تو کٹر منافق ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے. دیکھ لیجئے آپ اپنے معاشرے کو، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف، اور اتنا ہی خائن. بہرحال وہ نقشہ تو اب چھوڑیے. آج میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں آپ کو، میں حیران تھا. یہ پچھلی مرتبہ جب میں یہاں تھا اور میں نے بنگلہ دیش کے سفر کا ارادہ ہی کیا تھا، تو اچانک میرا ذہن منتقل ہوا. میں نے سوچا قرآن کا دعویٰ ہے فیہ ذکرکم، اور حضور نے بھی جو فرمایا ہے قرآن کے بارے میں، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس قرآن کے اندر تم سے پہلوں کے حالات بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کا تذکرہ بھی ہے، اور تمہارے درمیان جتنے اختلافات ہوں گے ان کا حل بھی ہے. یہ 2 خطوں پر مشتمل پاکستان جو وجود میں آیا تھا، اس کا بھی کہیں کوئی نقشہ، اس کی کوئی تمثیل کے اندر کوئی پیرائے میں کوئی موجود ہے؟ سورہ سبا کی 3 آیات، وہی 3 آیات، 3 آیات کے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ایسے آپ کو ملیں گے گچھے خوبصورت. لقد كان لسبع في مسكنهم آیا، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں، ان کے ملک میں نشانی تھی. جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات دائیں اور بائیں. اگر ہندوستان کو آپ دیکھیں، ہندوستان میں دلی میں کھڑے ہو کر، اور اگر لنکا کی طرف رخ کر لیں، تو دائیں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، اور بائیں مشرقی پاکستان. جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور شکر کرو اس کا. بلدۃ طیبۃ، بڑے ہی رخیص، بڑے ہی مبارک خطے ہیں یہ جو اللہ نے تمہیں عطا کی. ورب الغفور، اور پروردگار تمہارا بخشنے والا، خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے. فاعرضوا، وہ اعراض کا لفظ آ گیا. ومنھم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به واعرضوا وهم معرضون. اعراض، ف فارضو، اب انہوں نے رخ پھیر لیا ہماری طرف سے. فارسلنا علیہم سیل العارم، ہم نے ان پر ایک بند کا سیلاب بھیج دیا. وہ سیلاب، وہ تو پانی کا سیلاب تھا، ہم پر بھی جو سیلاب آیا تھا 1971 میں، خاص طور پہ مشرقی پاکستان میں آگ اور خون کا سیلاب، ہم نے نہیں محسوس کیا اس کو. 93,000 مسلمان کڑیل ہندو کے قیدی بنے. اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا، وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. مسلمان جرنیل امیر عبداللہ خان عادی اپنے ہاتھ سے یوت الجزیت آئی یدن بہم ساغرون جھک کر اپنا ریوالور پیش کرا. جگجیت سنگھ اروڑا، فارس اللہ علیہ سید آڑے میں بدل نہ ہوں، اور ہم نے بدل دیے ان کی جگہ ان دونوں کے باغات میں جنتیں، جنتیں زوات ہے اکل خمس و اصل و شعی من صدر قلیل، ہم نے وہ جو باغات تھے دو ان کو اجاڑ کر اور ان کی جگہ پر اب دو جنگل اگائے جن میں کچھ کڑوے کسیلے قسم کے پھلوں والے درخت بھی ہیں، کچھ جیسے کہ جھاڑیوں میں پیلو لگتے ہیں، پیلو اور ڈیلے اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، اور بہترین چیز بس اس میں رہ گئی بیری، بس کچھ تھوڑی سی بیری. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ہم نے انہیں دیا تھا ان کے کفران نعمت کے باعث. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم سوائے کفران نعمت کرنے والوں کے یا کفر کرنے والوں کے اور کسی کو ایسا بدلہ نہیں دیا کرتے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، مشرقی پاکستان پر میں بھی بعد میں ذرا وضاحت سے عرض کروں گا، بھارت کا تسلط اس وقت مکمل ہو چکا ہے بنگلہ دیش پر. ہمارا کیا حال ہے وہاں کا معاملے کو بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں بھی سمجھ لیجئے جو حالیہ کرائسس ہوا ہے جو ابھی تک جاری ہے، عدالتی کرائسس تو ختم نہیں ہوا ابھی، اور عزت نام کی نہیں رہی، ڈھیلے کی نہیں رہی، پوری دنیا کے آپ اخبارات کے تبصرے پڑھ رہے ہوں گے. وہ ہوا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوا. 3 برس تک یاد نہیں تھا کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ آؤٹ آف سینیورٹی لسٹ بنا دیا گیا. بڑے خوش تھے اس کا فیصلہ، جو اگر بے نظیر کے خلاف آیا تھا تو بغلے بجا رہے تھے، تیرو تھا سجاد علی. اب یاد آیا کہ نہیں صاحب، وہ تو سینیورٹی لسٹ کے خلاف کر گیا تھا، پہلے ہی اپنی کون سی تھی ایسی آبرو، پر شب کی منتوں نے تو کھو دی رہی، صحیح کوئی عزت نہیں رہی. اور میں حیران ہوں، یہ بات دل میں تو میرے بھی آئی تھی، نجی مجلس میں بھی میں نے کہی تھی، لیکن پبلک میں کہنے کی میں نے ہمت نہیں کی تھی. لیکن کل پروفیسر غفور احمد صاحب کا وہ بیان آ چکا ہے. ایک ہی شے آپ کے پاس رہ گئی اور وہ فوج ہے، باقی سارے انسٹیٹیوشن برباد ہو چکے. اور فوج کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پروفیسر غفور صاحب کا بیان ہے جو سنا رہا، اب اس کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. میں نے یہ تو کہہ دیا تھا آپ سے اپنی اس تقریر میں 15 دن پہلے کہ جو صورت بن گئی تھی اس کا ایک امکان یہ تھا، اگر فوج پروٹیکشن دیتی چیف جسٹس کو اور صدر صاحب کو تو پولیس ادھر تھی، فوج اور پولیس کا ٹکراؤ ہوتا، جیسے کہ ہوا تھا جب نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، بے نظیر کی حکومت تھی سینٹر میں، ایک موقع آ گیا تھا، یا پھر فوج فوج سے ٹکرا تھی. اللہ نے دونوں چیزوں سے بچا لیا، اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ کہ پروفیسر غفور صاحب بہرحال وہ ان لوگوں میں سے ہیں، ان کی پالیسیوں سے مجھے اختلاف ہو، لیکن بہرحال ان کا آنا جانا ہے، کوریڈورز آف پاور جنہیں کہتے ہیں، سیاسی لوگوں سے ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اوپر کے حلقے میں گھومنا پھرنا ہے، میرا تو نہیں ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن یہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ شمالی اور جنوبی پاکستان کے درمیان دراڑ تریڑ پڑ گئی. سجاد علی شاہ بھی سندھی، جسٹس جنیجو بھی سندھی، اور اب اس پر جلتی پر آگ، آگ پر تیل، اب صدر کے لیے بھی پنجابی،
چیف آف آرمی اسٹاف بھی پنجابی، بلکہ یہ کہا گیا تھا 30-40 کلو میٹر کے اندر اندر کے لوگ ہیں یہ، تارڑ صاحب بھی اور صدر صاحب بھی، ہونے والے صدر اگر ہو گئے، وزیر اعظم بھی پنجابی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کے بیانات دبے دبے آنے شروع ہو گئے ہیں. بہرحال اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ کالا بار ڈیم نہ بنا، جتنے بھی لوگ واقف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صحرا بن جائے گا پورا پاکستان، خاص طور پر پنجاب، ریت اڑے گی یہاں پر، کچھ نہیں اگے گا. اور وہ نہیں بن سکتا، کبھی کہتے ہیں بم سے اڑا دیں گے، کبھی کچھ اور کہتے ہیں، کبھی ہماری لاش پر بنے گا، کبھی یہ کہ اگر بنا تو ہم راز سارے کھول دیں گے نواز شریف صاحب کے، وہ میں تو نہیں جانتا وہ کیا کچھ ہے راز اللہ جانے. کبھی الطاف حسین دھمکی دیتے ہیں کہ ہم کھول دیں گے، ہم سے کیا کیا وعدے کیے ہیں تم نے. کبھی وہ ولی خان دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ذرا تم نے کیا تو ہم بتا دیں گے تم نے ہم سے کیا کیا وعدے کیے. معلوم ہوتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ سم ویئر، کہیں چھپی ہوئی چیز ہے، کوئی بہت بڑے بڑے وعدے کیے گئے اور یہ تو اندر ہوئے، باہر کیا وعدے کیے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. بہرحال یہ جان لیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہی شکل جاری رہی تو ایک طرف تو بریک اپ اور دوسری طرف پنجاب، وہ شان تو اس کی اب بھی نہیں رہی جو کبھی ہوتی تھی، پورے ہندوستان کو یہ گندم سپلائی کرنے والا علاقہ، دو ضلع منٹگومری اور لال پور، گرینری آف انڈیا. آج حال کیا ہے؟ آج آپ گندم درآمد کر کے کھاتے ہیں، اور اگر یہاں پر یہ نہ بنا تو یہ بالکل الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، فبدلناہم بجنتین جنتین ذواتین اکل خمط و اصل و شیء من سلد قلیل. جیسے یہ ہوتا تھا جنگل پر پنجاب میں، جیسے جانگلی لوگ رہتے تھے، وہ جھاڑ جھکار ہوتے تھے، ان میں بھینسیں پالنی، یہ ہو گیا، اللہ اللہ خیر سلدہ. اب تو وہ بھی نہیں، اس لیے دریا بھی تو اب خشک ہو گئے، ستلج تو ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے، بیاس تو ہے ہی ان کے علاقے میں. بہرحال میں اس میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ آیات لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العارم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتین اکل خمط و اصل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. بہرحال ابھی اس پر جو بھی جو غلطی ہوئی تھی مشرقی پاکستان کی، اس کا تجزیہ تو میں نے جیسے عرض کیا میں 3 سال پہلے کر چکا ہوں، آج بھی کچھ لے آئے گئے ہیں پرچے اس کے ردائے خلافت کے خصوصی اشاعت کے. تاہم ابھی ایک موقع ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، ابھی بنگلہ دیش ایک بظاہر، کم سے کم بظاہر آزاد، خود مختار مسلم اکثریت کے ملک کی حیثیت سے موجود ہے. پاکستان اقبال نے جو دیکھا تھا وہ ابھی موجود ہے انٹیکٹ. اس کے لیے وہی 3 کام ہیں جو کرنے کے ہیں. پہلے اس دستور کے اندر کی منافقت کو ختم کیا جائے، توپ کی منافقت یہ ہے، خالص اسلامی اس کو دستور کو بنایا جائے. ثانیاً صدارتی نظام، یہ ساری جو بھی ہو چکی ہے ہمارے ہاں پارلیمانی نظام جو ہے وہ قطعاً پچھلے اس کے اندر ندائے خلافت کے اندر ایک بڑے انگریز مفکر کا قول آ چکا ہے یہ غلط نظام ہے. تیسرے یہ کہ افغانستان کے ساتھ، اس میں بھی چونکہ ایک نئی بات ہوئی ہے، ربانی صاحب کو لایا گیا ہے، دباؤ ہے بہت حکومت پاکستان پر بیرونی، طالبان کا یہ اقتدار کیونکہ وہ خالص مذہبی لوگ ہیں، یہ دنیا کو پسند نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے ایک وقت میں پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، یہ اللہ کا شکر، اللہ کا بڑا فضل ہے. اگلا قدم اٹھنا چاہیے، افغانستان کے ساتھ کنفیڈریشن ہونی چاہیے. کنفیڈریشن کیا ہے؟ وہی چیز کہ جو انڈیپینڈنٹ بھی رہیں گے، مل جل کر تعاون ہوگا، کنفیڈریشن ہوگی، اگر نہ چل سکے تو آرام سے علیحدہ بھی ہو جائیں گے، نہیں کوئی بات. ویسے بھی تو آپ کو آخر گندم دینی پڑتی ہے وہاں کے، نہیں آپ کی گندم سمگل ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں شارٹیج ہوتی ہے یہ آٹے کی؟ یہ سارے آپ کے سیاسیین جو ہیں وہی تو ہیں کہ جو سمگلنگ کراتے ہیں. آخر اتنی بڑی تعداد میں انسان وہاں بستا ہے، ورنہ وہ حملہ آور بھی تو ہو جائیں گے، بھوکا جو ہے، بھوکا بھیڑیا، وہ آخر کہاں جائے گا؟ کچھ تو کرے گا.
اس حوالے سے ہماری کنفیڈریشن وہ بازوئے شمشیر زنگ واقعہ یہ انہوں نے ثابت کیا ہے. 15 لاکھ جانے جس قوم نے دے دی ہیں.
پھر وہیں سے آتے رہے تھے نا, ابدالی نے آ کر مسلمانوں نے ہند کو بچایا تھا مرٹھوں سے, ابدالی آیا تھا. پہلا پاکستان جو بنا تھا اس عرض ہندوستان میں وہ محمود غوری, محمود غزنوی اور محمد غوری نے بنایا تھا نا. کہاں سے آئے تھے یہ؟ غزنی کہاں ہے, غور کہاں ہے؟ یہ ساری جو ہے. پھر جو قطب الدین ایبک آئے تھے دلی میں پہلے مسلمان شہنشاہ, کہاں سے آئے تھے؟
افغانستان سے آئے. تو یہ جان لیجئے یہ خطے نیچرل ہیں,
ان کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے برہان الدین صاحب کو بلایا ہے, ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو بھی ہے پروٹوکول بھی دیا گیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر طالبان کی ریکگنیشن سے پیچھے قدم ہٹایا گیا تو بڑی غداری ہوگی پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. میرے بہت سے بیانات آپ کو یاد ہوگا, پرو ایران بیانات آتے رہے. میں نے ہمیشہ کہا کشمیر کا معاملہ امریکہ سے اور یو این او سے لے کر اپنے یہاں پر براہ راست گفتگو سے طے کیا جائے, اور ایران اور چین کے گڈ آفیسز کو استعمال کیا جائے. لیکن یہ کہ طالبان کے ضمن میں جو روش افعال ایران کی ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے. پسند انہیں تو مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی ہے, فقہ جعفری کی حکومت قائم کر لی ہے, تو اگر کوئی فقہ حنفی کی حکومت قائم ہوتی ہے تو کیوں اس سے کوئی دکھ ہو اور اسے تکلیف ہو. بہرحال یہ باتیں تو ہوئی. اب میں چاہتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا سا وقت ہے اپنے بعض تاثرات اور مشاہدات بھی بیان کر دوں. میرا پہلا تاثر تو اپنی ذاتی کوتاہی کا بھی ہے اور عام طور پر بھی مغربی پاکستان یا پاکستان اب ہم اسے کہتے ہیں اس کے تمام لوگوں کا بھی ہے. ہم نے مشرقی پاکستان کو بھلا دیا. میں تسلیم کرتا ہوں میں مجرم ہوں اور اس کی شکایت انہوں نے کی ہے کہ آپ نے کوئی رابطہ رکھا ہم سے. وہاں ابھی لوگ ہیں, بڑی تعداد میں موجود, دبے ہوئے ہیں, بول نہیں سکتے, رو کا جال پھیلا ہوا ہے, لیکن انہیں شکایت ہے اور صحیح ہے. تو میں تو اپنی اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے ابھی ایک میجر آپریشن ہونا ہے. کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, لیکن اگر زندگی ہے اور صحت ہے اور کوئی اور رکاوٹ نہ ہوئی تو میں تو بار بار جاؤں گا. میں نے وہاں جا کر جو کچھ محسوس کیا ہے وہ یہ ہے, میں ابھی بعد میں عرض کروں گا کہ وہاں نظام خلافت کا قیام مغربی پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا آسان ہے. یہ میں بھی عرض کروں گا. پہلا تاثر بیان کر رہا ہوں ابھی کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف, اور ہمیں سب کو احساس ہونا چاہیے جو بھی مغربی پاکستان میں کھاتے پیتے لوگ ہیں, کوئی صاحب ثروت لوگ ہیں, انہیں جانا چاہیے, وزٹرز کی حیثیت سے جائیں, ٹورسٹ کی حیثیت سے جائیں, وہاں ان لوگوں سے ملے جن کے اندر بھی پاکستانیت کے جراثیم موجود ہیں, جن کے دلوں میں اب بھی پاکستان موجود ہے, جو بھارت سے اس کے دباؤ سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. کوئی تعاون ہو سکے تعاون کریں, جو بھی شکل ہو سکتی ہو, کوئی سپورٹ, مورل سپورٹ بھی بہت ہوتی ہے. تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلا میرا تاثر اپنی خطا اپنی کوتاہی کا ہے, اور اس میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جو قائم ہوا ہے, جو میں کچھ دانے بکھیر کر آیا ہوں, کچھ بیج ڈال کے آیا ہوں, تو میں اس کو ایک اس فصل کو آگے مزید سینچنے کی کوشش کروں گا. نمبر دو تاثر میرا یہ ہے, جو میرا قدیم خیال تھا اس کی توثیق ہوئی ہے. نوٹ کر لیجئے, جہاں تک مذہبی جذبات کا تعلق ہے, ایوریج بنگلہ دیشی مسلمان میں یا ایوریج مشرقی پاکستانی مسلمان میں مغربی پاکستان کے ایوریج مسلمان کی نسبت کم سے کم 10 گنا زیادہ ہے مذہبی جذبہ. میں دین کی بات نہیں کر رہا, عوام کے اندر دین کا وہ تصور جو ہے وہ تو یہاں بھی بہت کم ہے اور وہاں اور بھی کم ہے. مذہبی تصور, نماز, روزہ. واقعہ یہ ہے کہ میں نے پچھلا جمعہ بیت المکرم میں پڑھا ہے, میں نے زندگی بھر ایسا روح پرور منظر نہیں دیکھا. یا تو پھر حرمین کا معاملہ, اس کو تو چھوڑ دیجیے, حرمین کا معاملہ خاص ہے. عین شہر ڈھاکہ کے مرکز میں 6-7 منزلہ اور کعبے کی شکل کی وہ عمارت بنائی ہے, باہر سے معلوم ہوتا بالکل کعبے کی طرح کا اٹھا ہوا, اور لمبے لمبے صحن اور اس کے اس میں جو بھرے ہوئے لوگ، وہ لباس کا منظر، روح پرور منظر، وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. پاکستان میں تو کسی مسجد میں اس کا سوال ہی نہیں. ایسی مرکزی مسجد کوئی ہے ہی نہیں. آپ کی بادشاہی مسجد ہے، ایک کونے میں پڑی ہے بیچاری، اور اس کا پڑوس جو ہے وہ بہت ہی گندے لوگوں کا پڑوس ہے. ادھر تو ویسے ہی آدمی جاتے ہوئے گھبراتا ہے. باقی اور کون سی مسجد ہے یہاں؟ وہ تو ہے مرکز میں. اس کی ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں. جب ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی ہے ہندوستان میں، تو ہمارا طرز عمل کیا تھا؟ کچھ بندر گرا دیے، بعد میں وہ بنا کے دینے پڑے، اور کہتے ہیں لوگ کے زکات کے پیسے سے بنا کے دیا بندر. واللہ عالم وہاں کیا ہوا تھا. 500,000 افراد نے لانگ مارچ کیا، اور بالکل بھارت کی سرحد سے چند میل پہلے ان کو روکا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کی پولیس نے فائرنگ کی ہے. 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. وہ انڈیا میں مارچ کرنا چاہتے تھے. یہ ہے جذبہ. 500,000 نوٹ کیجیے، یہ جذبہ وہاں ہم سے بہت زیادہ ہے. جیسے پاکستان میں آپ یوں سمجھیے کہ پختون بیلٹ میں نماز روزے کا جو چرچا ہے وہ باقی اور کہیں نہیں، نہ سندھ میں، نہ پنجاب میں، بلوچستان میں تو سرے سے نہیں. آپ یوں سمجھیے کہ پورا بنگلہ دیش گویا کہ اس پختون بیلٹ کی مانند ہے. مذہبی اعتبار سے، میں دین کا لفظ عرض کر رہا ہوں، میں استعمال نہیں کر رہا، مذہبی اعتبار سے. لیکن ان کا یہ مذہبی جذبہ زیادہ منظم ہے. اس نے وہ شکل اختیار کی کہ 500,000 افراد مارچ کر رہے ہیں، ہم نے یہاں پہ ہنگامے کر کے اور بلڈوزر لے کے، ہمارے کسی وزیر نے بھی فیصل آباد میں جو ہے بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا، ایک مندر توڑ دیا. تیسری بات ہے کہ جو میرا تاثر ہے کہ مشرقی پاکستان میں نظام خلافت کا قیام مغربی پاکستان سے کم 10 گنا آسان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ ساری جذباتی باتیں نہیں کہہ رہا. پہلی وجہ، وہاں صوبے ہیں ہی نہیں، صوبائیت کہاں سے آئے گی؟ یونٹری گورنمنٹ ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، نہ دو ہاؤس ہے، نہ وہ پروونشل اسمبلی، کچھ بھی نہیں. آبادی میں ہم سے کم نہیں ہے، زیادہ ہی ہے. یہاں تو صوبائیت کی لالت نے اس ڈیم کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے. بار بار ریوائز ہوتی ہیں، ساری ایکسرسائز ہوتی ہے، سارے جو بھی نقشے ہیں وہ بنتے ہیں، پھر ٹھس کا ٹھس وہی کا وہی رہ جاتا. قرضے پر قرضہ چڑھ رہا ہے پاکستان کے اوپر، ڈیم کے لیے کام نہیں شروع ہو سکتا. صوبائیت، وہاں صوبائیت ہے، ایک زبان، ایک کلچر، ایک صوبہ. سب سے بڑی لعنت وہاں نہیں ہے نا، جو ہمارے اندر ہے. نمبر دو، شیعہ سنی چپکلش ہے ہی نہیں، شیعہ وہاں نہ ہونے کے برابر ہے. وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ بھی یہاں رہتا ہے، صرف محرم کے دنوں میں کہیں کہیں کچھ تھوڑی سی وہ ان کی چہل پہل ہوتی ہے، کوئی تصادم کا کچھ سوال ہی نہیں. شیعہ وہاں اپنے آپ کو ایسرٹ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے. اٹس اے 100% سنی حنفی دیش. اور سنی حنفی کے اندر بھی جو دیوبندی بریلوی کا ہے معاملہ، وہ بھی وہاں بہت لو پروفائل میں ہے. یہ چار فیکٹرز ہیں جس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں. آج سے کچھ عرصے پہلے، کوئی 10 سال پہلے، وہاں حافظ جی حضور کی ایک شخصیت ابھری تھی، اور خلافت کی تحریک انہوں نے شروع کی تھی، اور اس زمانے میں انہی حافظ جی حضور کی قیادت میں یہ 500,000 کا جلوس گیا تھا. اگرچہ ان کے انتقال کے بعد پھر جیسا ہوتا ہے دینی جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، کوئی ایسی شخصیت اگر نہ ہو جو سنبھال کر رکھ سکے، لیکن اب بھی خلافت مجلس کے نام سے وہاں ادارہ موجود ہے. اور مجھے خاص طور پر ان کے لیڈروں سے گفتگو کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے. ان کے کارکنوں سے میں نے خطاب کیا ہے، اردو وہ نہیں سمجھتے، انگریزی میں کیا ہے. بس ایک ہی چیز کی کسر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میتھڈالوجی واضح نہیں ہے ان پر. اللہ کرے گا کہ وہ ہم ان کے سامنے واضح کریں گے. منہج انقلاب نبوی کتابیں میں وہاں کچھ دے کر آیا ہوں، تو بات انشاءاللہ چلے گی. اب سیاسی مشاہدات کے اعتبار سے تین باتیں. پہلی میں نے بات بیان کی، نمبر ایک اپنی غلطی، کہ ہم نے رابطہ نہیں رکھا، بھول گئے ہم. نمبر دو، وہاں کا عام مسلمان مذہبی جذبات میں یہاں کے عام مسلمان سے ایوریج مسلم زیادہ ہے، اور پھر ان کا مذہبی جذبہ منظم بھی ہے. نمبر تین، وہاں پر خلافت کے قیام، اسلامی ریاست کا قیام مغربی پاکستان سے 10 گنا آسان ہے. سیاسی طور پر تین چیزیں میں عرض کروں گا. جب سے عوامی حکومت بنی ہے، عوامی لیگ کی وہاں پر، وہ گویا کہ بالکل بھارت کا ایک ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہے. رو کا جال پھیلا ہوا ہے وہاں، مسلمان ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے آپس میں بھی، اس درجے ان کا تسلط ہے. اگرچہ اب ایک رد عمل ہوا ہے خاص مسئلے پر، ایک خاص پہاڑی علاقہ ہے چٹاگانگ کے علاقے میں، چٹاگانگ ہل ٹریکٹ، اس میں چکما قبائل ہیں، کچھ اور قبائل ہیں غیر مسلم ہیں. انڈیا ان کو یوز کرتا ہے لیور کے طور پر، ادھر سے حملے وملے کراتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، اور اب ان کے لیے آٹونومی اور کوئی ایسی خود مختاری کا مطالبہ کر رہا ہے بھارت، کہ جو حسینہ کی حکومت جو ہے اس وقت، اس نے اس کو تسلیم کیا ہے. اس پر شدید رد عمل اس وقت ہے وہاں پر. بی این پی جو ہے، بنگلہ دیش نیشنل پارٹی، صدر ضیاء الرحمان صاحب جو ہوتے تھے، مجھے جو معلوم ہوا وہ یہی ہے کہ وہ بڑے مذہبی جذبے والے آدمی بھی تھے، ہمارے صدر ضیاء الحق صاحب کی طرح، نام بھی ضیاء تھا، ضیاء ادھر بھی ادھر بھی. دوسرے یہ کہ وہ بھارت کی بالادستی کو کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اور اب ان کی بیٹی جو ہے خالدہ ضیاء، وہ بھی اصل میں بھارت کی جو بھی اس وقت ہو رہی ہے وہاں پہ اصل نفوذ ہو رہا ہے، اس کے خلاف اب ایک عظیم تحریک اٹھانے کی فکر ہو رہی ہے. اور ایک غلطی جماعت اسلامی نے کی تھی وہاں پر، جیسے یہاں پر ہوا تھا، قاضی حسین احمد صاحب کی ایک غلطی سے بے نظیر کی حکومت بنی تھی، یاد ہے کچھ پچھلی حکومت. اسی طریقے سے وہاں جماعت اسلامی نے ساتھ دیا تھا حسینہ واجد کا، تب اس کی حکومت بنی. سیاسی غلطیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے میں ملا ہوں پروفیسر غلام آدم صاحب سے بھی، جماعت کے دفتر میں بھی گیا، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی، اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. اور اب وہ بی این پی کے ساتھ مل کر اس چٹاگانگ ہل ٹریک کی جو ٹریکی کر رہی ہے حسینہ واجد، بھارت کے ساتھ اس کے خلاف تحریک چلانے کے لیے پر توڑ رہے ہیں. اور یہ آخری مقابلہ ہوگا ان کے مابین. اگر حسینہ واجد جیت جاتی ہے، کرش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے سیلیشن کو، تو بی این پی وغیرہ جماعت اسلامی ختم ہو جائیں گے وہاں، اور یوں سمجھیے کہ ورچوئلی مشرقی پاکستان ایک صوبہ بن جائے گا بھارت کا. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس صورتحال وہاں پیدا کر دے. تو دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. لیکن جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ قبر کس رہے ہیں، اور وہ بھارت کی جو ہے اس طرح کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تیسری اور آخری بات جو ہے وہ محسورین پاکستان، پاکستانی محسورین، یا جنہیں بہاری مسلمان کہہ دیا جاتا ہے، ان کی جو حالت اظہار اس وقت ہے، 66 کیمپ ہیں جو لگے ہوئے ہیں. ان میں جو ڈھاکے کے قریب ترین ہے محمد پور کا کیمپ، جنیوا کیمپ، اس کا میں نے دورہ کیا. میں تو چل بھی نہیں سکتا، میری ویل چیئر کو عزیزم ڈاکٹر عبدالخالق دھکیلتے رہے، اونچی نیچی جگہ، ویل چیئر پہ چلنا بھی مشکل. میں بیان نہیں کر سکتا کس قدر گندگی، کس قدر غلاست. دو دو تین تین فٹ کی گلیاں سی بنی ہوئی ہیں، نہ پانی کا وہاں انتظام ہے، وہ ہینڈ پمپ کے سوا کوئی اور پانی کی سپلائی نہیں ہے. 8x8 میکسیمم ہوتا ہے جو وہاں پہ ان کو خیمہ ملا، جیسے حج میں جا کے ہوتے ہیں. اور ایک صاحب نے جو اچھے بلد کہا کہ میں اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اس 8x8 کے کمرے میں رہ رہا ہوں. کمرہ کیا ہے، وہ معمولی سی چیز سمجھی، جھوپڑی. وہ بنائے ہوتے ہیں مچان سے، وہ نیچے ہیں تو اس کے اوپر 4 پائیاں، 2 اوپر اور ہیں، مچانے ہیں. اور اتنا تعفن وہاں تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ان تمام جو کیمپوں میں بہترین ہے، اسے کہا جاتا پیرس آف دی کیمپس. تو قیاس کنز گلستان بن بہار مرا، اگر وہ پیرس تھا میں کسی اور میں نہیں جا سکا، میں نے تو ایک ہی دیکھا جسے کہا گیا کہ پیرس ہے. تو باقی جو ہے ان کا آپ تصور کر لیں. واقعہ یہ ہے کہ وہاں جگہ جگہ آدمی جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر دیکھ نہیں سکتا تھا، منہ پھیرتا تھا. اور مجھے افسوس کے ساتھ ایک شعر یاد آتا رہا، ادھر سے آج وہ گزرے تو منہ پھیرے ہوئے گزرے، اب ان سے بھی ہماری بے کسی دیکھی نہیں جاتی، ادھر سے آج وہ گزرے تو منہ پھیرے ہوئے گزرے، اب ان سے بھی ہماری بے کسی دیکھی نہیں جاتی، گندگی تھے، اب وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، ٹی بی پھیل رہی ہے، علاج مال یا کچھ نہیں، جو کچھ ادارے قائم ہو اس نے کیے تھے رابطہ نے، اب وہ رابطہ کیا اپنے، وہاں تو ان کی اپنی اکانومی سکڑ رہی ہے، سارا تیل تو ان کا پی گیا امریکہ، سارے ڈالر کھینچ کے لے گیا، کوئی اور ہے نہیں ہمت کرنے والا مسلمانوں میں، یہ صورتحال نہایت تشویشناک ہے، نہایت تشویشناک ہے. وہاں پر بھی ایک بنی ہوئی ہے اسٹرینڈڈ پاکستانیز جنرل ریپیٹریشن کمیٹی، ایس پی جی آر سی، اس کے جو چیئرمین ہیں، سرپرست ہیں الحاج محمد نسیم خان، بوڑھے آدمی ہیں، 77 برس کی عمر ہے، جوش اور جذبہ ان کا دیکھنے والا ہے، اور پاکستان کے لیے جو جذبات ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لفظ مہاجر کے وہ دشمن ہیں، وہ الطاف کے خلاف بولتے ہیں، یہ میں کتاب کا ان کے لے کے آیا ہوں، الطاف حسین کے خلاف، کہ اس نے ہمیں مروا دیا، یہ مہاجر کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، اور خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ پنجاب، یہ بس وہاں سے لایا چیزیں، ہمیں یہاں بسنا ہے، ہمیں کراچی اور الطاف کے ساتھ مل کر کہیں پہ بسنا ہی نہیں. تاریخی اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کی جب پہلی حکومت تھی تو اس وقت اس میں کچھ ریپیٹریشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، 1000 مکانات بنائے گئے میاں چنو میں، اور کچھ لوگ آئے، وہ 300 افراد آئے، 63 گھر آباد ہوئے، ابھی یہ 930 گھر موجود ہیں، موجود ہیں بنے ہوئے، خالی پڑے، وہ رک گیا تھا، بے نظیر آ گئی تھی، رک گیا مطلب، لیکن اب نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے، کیوں شروع نہیں ہوا یہ کام دوبارہ؟ 24 کروڑ روپیہ اس وقت بھی موجود ہے رابطے میں، خاص طور پہ جو ٹرسٹ قائم کیا اس کے لیے 24 کروڑ روپیہ موجود ہے اس میں. واقعہ یہ ہے کہ مجھے رونا آتا رہا ہے وہاں کے حالات دیکھ کر. وہاں کوئی انور کمال صاحب ہوتے تھے جو پہلے ہمارے سفیر تھے، ان کی یہ لوگ بہت تعریفیں کر رہے تھے، وہ خود جاتے تھے کیمپوں میں، کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے، اب کوئی وہاں پر ہے کرم الہی صاحب، میں تو جانتا نہیں، وہ ان کے کہنے کے مطابق ان کا مزاج جو ہے بہت اکڑفو مزاج ہے، ٹیلی فون کا جواب نہیں دیتے، اور 8 لاکھ روپیہ وہ پہلے جو تھے انور کمال صاحب، انہوں نے خاص طور پر ان کے سکولوں کے لیے سینکشن کروا لیا تھا، لیکن یہ کرم الہی صاحب نے جا کر اس کو روک دیا، وہ ادا نہیں کر رہے. انہوں نے مجھے یہ خط دیا کہ یہ ہمارے 4 سکول ہیں، یہ بند ہو جائیں گے اگر 15 لاکھ روپیہ ہمیں نہیں ملتا ہے 31 دسمبر تک، تو یہ جو ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اس لیے کہ وہاں تو بنگلہ زبان ہے، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، یہ اردو بولتے ہیں، انہوں نے اپنے جس طریقے سے نوا چند سکول قائم کیے، اور انہوں نے بتایا ہے بہت خوفناک بات یہ ہے، ہمارے سکول بند ہو رہے ہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں، لیکن ہر کیمپ کے چاروں طرف عیسائی مشنریز نے اڈے لگا لیے، بچوں کو لے جاتے ان کے سکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے دین و ایمان کا جو معاملہ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ 20 لاکھ افراد تھے شروع میں، ہوتے ہوتے اب وہاں پر کل 2.5 لاکھ کے قریب انسان رہ گئے، 2,38,000 ہیں غالباً کل، کوئی بڑی بات نہیں. اوکاڑا، چیچاوتنی، یہ میاں چنو اور کچھ اور جگہوں پر یہ پوری اسکیم بن چکی تھی کہ مکان بنے گئے، 24 کروڑ جیسا کہ میں نے عرض کیا روپیہ موجود ہے رابطے کے فنڈ کے اندر. تو انہوں نے مجھ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ جس طرح بھی ہو آپ ہماری یہ بات پہنچائیں، میرے پاس بھی پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں، میں میاں محمد شریف صاحب کو اپنی اس تقریر کا کیسے بھیج دوں گا، اب ان سے رابطہ تو مشکل ہے، اور یہاں کے جو ملکی معاملات کے اندر جو میں نے تنقیدیں کی ہیں شاید وہ اب مجھ سے ملنا بھی پسند نہ کریں، میں تو حق بات کہنے سے نہیں رک سکتا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو بات میری پسند آتی ہے یا ناپسند ہوتی ہے، میں نے تو بات کہنی ہے، لیکن کڑوی بات سننے کے لیے تو حوصلہ چاہیے. بہرحال میں اپنی اس تمام حجابات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ بہاری مسلمانوں کا یا پاکستانیوں کا پاسپورٹ پاکستانی ہے ان کے پاس, وہ کہتے ہیں ہم یہاں نہیں رہ سکتے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہی گانا گائیں یہاں پہ کھڑے ہو کر, بنگلہ دیش کا ترانہ, بنگلہ دیش کا ترانہ وہ ہے جو ٹیگور کا لکھا ہوا ہے, سنار بنگلہ آمی تمئی بھالو باشی, یہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ ٹیگور کا لکھا ہوا نغمہ, کسی مسلمان کا لکھا ہوا نغمہ نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کھڑے ہوں اور جو یہاں پر مارے گئے مسلمان اب ان کو غدار کہہ کر جو بھی ان کی حجم ہوتی ہے ہم بھی شریک ہو جائیں اس میں, جنہوں نے کہ پاکستان کا ساتھ دیا تھا, البدر اور الشمس کے لوگ جنہوں نے فوج کا ساتھ دیا تھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ 17 تاریخ کو یوم آزادی مناتے ہیں, اپنا آزادی ملی ہمیں پاکستان سے, ہم نے آزادی حاصل کی 17 دسمبر کو, یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں گیا ہوں 17 دسمبر کی رات کو, وہ جشن اپنا وہ منا چکے تھے. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس جشن میں شریک ہوں, ہم گوارا کرنے کو تیار ہیں, تو پاکستان میں آئے تھے پاکستان جانا چاہتے ہیں, 2.5 لاکھ کے آنے سے یہاں پر قیامت آ جائے گی, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سندھ میں جانا, اگر سندھی ہمارے ساتھی جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ پسند نہیں کرتا پنجاب میں رہیں گے, جا کے دیکھ لیجئے وہ جو 63 گھر سے آباد ہے کہ نہیں, کام کر رہے ہیں اپنا, کب آ رہے ہیں اپنی زندگی جو ہے وہاں پہ, وہاں اس وقت بھی تو آخر جی رہے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, سائیکل رکشا چلاتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, جاتے ہیں باہر. بہرحال میں میاں محمد شریف صاحب کو اپنی اس تقریر کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو مجھ سے کہی الحاج محمد نسیم خان صاحب نے کہ اگر ہمیں 31 دسمبر تک 15 لاکھ روپیہ نہ ملا تو ہم یہ 4 اپنے مدرسے بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, ان میں سے 8 لاکھ تو سینکشن پڑا ہوا ہے پاکستان ایمبیسی کے اندر وہاں, جو صرف کرم الہی صاحب روک کر بیٹھے ہوئے, باقی انہوں نے کہا کہ میاں محمد شریف صاحب کی تو زکات بھی اس سے زیادہ ہوگی, کیا ہمارے مدرسوں کو جاری رکھنے کے لیے وہ اتنے پیسے نہیں بھجوا سکتے؟ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ضرور بھجوائیں. اور نمبر 2 یہ کہ اگر پنجابی صدر نامینیٹ کرنے کا رسک لے سکتے ہیں کہ سندھی ناراض ہوتے ہیں تو ہوا کریں, چھوٹے صوبے والے ناراض ہوں تو ہوتے نہ کریں, تارڑ کو بنانا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, یہ رسک لیا کہ نہیں لیا؟ تو اگر ہمارے پرانے سندھی مسلمان ناراض بھی ہو تو رسک لیجئے, یہ تو پاکستانیوں کا معاملہ ہے, یہ ضمانت دیجئے, کوئی ایسا بندوبست کر دیجئے کہ وہ سندھ نہ جائیں, وہاں ان کے لیے ان کے شناختی کارڈوں پر ایسی مہر لگی ہوئی ہے کہ وہاں سندھ کے اندر پراپرٹی نہ خرید سکے, چلیے بہت کچھ ہو سکتا ہے, اگر سندھی مسلمان ہی ناپسند کرتا ہے انہیں تو پنجاب کا دل تو کھلا ہے, میں نے آپ کو دکھایا یہ نقشہ ان کا ہے, یہ کتاب ہے الطاف حسین کے خلاف, یہ مہاجر کوئی کمیونٹی نہیں ہے, مہاجر کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, یہ بہت غلط ہمیں بدنام کیا گیا ہے. بہرحال 2 شعر آپ کو سنا کے اپنی یہ گفتگو ختم کر رہا ہوں, طالباً 6ویں یا 7ویں کی جو اردو کی کتاب تھی اس میں یہ پڑھے تھے, فارسی کا شعر ہے, بے ترسز آہ مظلوماں کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال می آیت, اور اس کا ترجمہ بھی اردو شعر ہی میں ہے, ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے, قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر, بے ترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال می آیت, ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے, قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرچ سے آ کر. بہرحال میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ یہی ہے, اپنی اس گفتگو کا ٹیپ اور یہ جو میں کاغذات وہاں سے لے کر آیا ہوں یہ میں میاں شریف صاحب کو بھیج دوں گا, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے اور ان کے ذریعے سے نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے دل میں ڈال دے بات, اور یہ مرحلہ جو ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا بدنما داغ ہے, اس داغ کو تو بہرحال دھونے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.